بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم هل ينظرون آپ هل ينظرون یہ لوگ صرف اس چیز کے منتظر ہیں الا ان تأتیہم الملائکہ کہ بس آئے ان کی طرف فرشتے او یأتی ربک یا تیرا رب آئے او یأتی بعض آیات ربک یا کوئی نشانی تیرے رب کی آئے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها جس دن آئے گی نشانی تیرے رب کی پھر اب تیرا ایمان تجھے کام نہیں آئے گا. قرآن پاک کی یہ آیت, یہ پچھلے آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کی وجہ بتائی کہ قرآن پاک اس لیے اتارا تاکہ تم ایمان لے آؤ, اور قرآن پاک ہدایت ہے, رحمت ہے. اور پھر جو پچھلا سبق تھا اس میں وہ لوگ جو خود اللہ کی آیات سے پیچھے ہٹتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہٹاتے ہیں ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ جی کوئی ایمان انہوں نے اس وقت لانا ہے جب کوئی ملائکہ کوئی فرشتے جو ہیں وہ آئیں گے ان کے سامنے, ایسی مخلوق دیکھیں گے تب یہ ایمان لائیں گے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے رب کو دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یاتی بعض آیات ربک, یا اپنے رب کی کوئی نشانیاں دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. تو اس چیز کا کیوں انتظار؟ حل ینظرون, کیوں انتظار کر رہے ہو ان چیزوں کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی تم معجزات بھی دیکھ چکے ہو, پچھلی کتابوں کی پیشن گوئیاں بھی ہیں, پھر سب سے بڑی نشانی کہ ایک وہ نبی جو امی ہے, جو لکھنا نہیں جانتا پڑھنا ہی نہیں جانتا, ایسا شاہکار قرآن پیش کر دیتا ہے. تو اتنی ساری چیزیں, اتنے سارے معجزے یہ کھل چکے, اب کیا چاہتے ہو کہ فرشتے آئیں گے تم سے ملاقات کریں گے, یا تمہارا رب آئے گا تم سے ملاقات کرے گا, یا کوئی رب کی نشانی آئے گی تو تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک, جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی, لا ينفع نفسا ایمانها, اس دن فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے کا. لم تکن آمنت, کہ اگر پہلے ایمان نہیں لائے, من قبل اس سے پہلے, او کسبت فی ایمانها خیرا, یا اپنے ایمان میں تم نے کچھ نیکی نہیں کی تھی. تو اگر نشانی کا وقت آ گیا اور نشانیاں قیامت کی آنا شروع ہو گئیں, پھر تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ پھر تو دیکھا ہوا معاملہ ہو گیا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایمان نہ لانے والوں کو اس مبارک آیت میں جھنجھوڑا ہے. یہاں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آیات, بعض آیات آ گئیں تو پھر تیرا ایمان لانا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کون سی آیات کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کے آنے پر پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا؟ تو وہ نشانیاں جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سورج کا، یہ جو اب مشرق سے نکلتا ہے، سورج کا طلوع ہونا جب مغرب سے ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نشانی کے بعد جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بھی قیامت کی نشانی کو ڈسکس کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ اور پہلا فرمایا کہ جی سورج جو ہے وہ مغرب کی جانب سے نکلے گا، دوسرا فرمایا کہ خاص قسم کا بڑا دھواں ہوگا، تیسرا فرمایا دابت الارض، ایک بڑا جانور نمودار ہوگا، چوتھا فرمایا یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، پانچواں فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، چھٹا فرمایا دجال نکل جائے گا، اور ساتواں آٹھواں اور نواں، یہ تین بڑی نشانیاں ہوں گی کہ زمین تین مختلف جگہوں سے دھسے گی۔ زمین مشرق سے دھسے گی، ایک مرتبہ مغرب سے دھسے گی، یعنی دھسی جائے گی، بالکل نیچی ہو جائے گی، اور ایک جزیرہ عرب میں بھی زمین دھس جائے گی۔ اور دسویں نشانی فرمائی کہ ایک آگ جو عدن کے قرآ سے نکلے گی، عدن کے علاقے سے نکلے گی، لوگ آگے بھاگ رہے ہوں گے اور یہ آگ پیچھے جا رہی ہوگی، پیچھے ان کے آ رہی ہوگی۔ یہ 10 نشانیاں بتائیں کہ اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تاہم مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو نشانی ہے نا کہ جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ نشانی حدیث پاک سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ سارے جہان کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، ساری نافرمانیاں کرنے والے فرما بردار بن جائیں گے۔ مگر اللہ کے نبی فرمانے، لیکن اس وقت ان کا ایمان اور توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو توبہ اور ایمان والے کام کرنے کا وقت ابھی ہے۔ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوگا۔ ایک اور بات بھی یہاں مفسرین نے فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب اللہ کی نشانی آئے گی تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو ایک تو اللہ کی نشانی یہ کہ سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا، مگر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تیری موت بھی تیرے لیے بڑی نشانی ہے، کہ موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بس موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لیے تو قبول، موت کے بعد اور موت کا جب غرغرہ آئے گا، جب جان نکل رہی ہوگی اس وقت توبہ بھی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ فرعون جیسے ظالم نے جب موت کو سامنے دیکھ لیا تو توبہ کرنے لگا، اللہ نے اس کی بھی قبول نہ کی۔ ہارون رشید مسلمانوں کا نیک بادشاہ گزرا ہے، اور ہارون رشید کی بیوی تھی وہ اس سے بھی زیادہ نیک تھی، تو ہارون رشید کے محل میں بیوی نے 100 عورتوں کو نوکری دی ہوئی تھی جو کہ ساری کی ساری قرآن پاک کی حافظہ تھی، اور وہ بیوی کہتی کہ بس ان کا کام یہ کہ محل میں ہر جگہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا، تاکہ صبح سے شام تک محل میں سے قرآن ہی کی آواز آئے، میں کوئی اور چیز نہ سنوں۔ تو علماء فرماتے تھے کہ ہارون رشید نیک تو تھا، مگر اس کی بیوی زیادہ نیک تھی۔ انہی کے زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ اب یہ جو بہلول تھے نا، یہ تھے تو اللہ والے، مگر یہ مجذوب بزرگ تھے۔ مجذوب ان بزرگوں کو، ان اللہ والوں کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے تو بڑے ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کی یاد بہت گہری ہوتی ہے ان کے دلوں میں، مگر ذہنی طور پہ 100% حاضر نہیں ہوتے، دنیا میں ایسے حاضر نہیں ہوتے. تو عام دیکھنے والا کہے گا کہ جی ذہنی طور پہ یہ موجود نہیں ہے. تو بہلول بھی اسی طرح کے مجذوب بزرگ تھے. اب ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ خاتون جو ہیں، کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے نہر کے پاس، محل کے پیچھے ایک نہر بہتی تھی، بڑی خوبصورت نہر تھی، کبھی کبھی یہ لوگ چہل قدمی کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی جاتے. ایک دن چہل قدمی کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جی بہلول جو ہے یہ نہر کے قریب بیٹھ کے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. اب بادشاہ کو بڑا آڈ لگا کہ اتنی بڑی عمر کا آدمی ہے اور یہ کیا بیٹھ کے مٹی کا گھر بنا رہا ہے. تو بادشاہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے پوچھا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. بہلول نے کہا اچھا کیوں بنا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ کیوں بنا رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جی بادشاہ سلامت اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس گھر کو خریدے گا نا اس کو جنت میں گھر ملے گا. بادشاہ بس دلی دل میں ہنس پڑا کہ جی یہ بھی اب ذہنی طور پہ ایسے حاضر بندہ ہے نہیں، کوئی مٹی کا گھر خریدے گا تو اس کو جنت میں گھر مل جائے گا، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ بادشاہ نے پھر بھی دل لگی کے لیے پوچھا اچھا کتنا ہے تمہارا یہ گھر؟ اس نے کہا ایک دینار کا ہے. بادشاہ مسکراتے ہوئے آگے نکل گیا کہ جی اس طرح سے بھی کوئی جنت میں گھر ملتے ہیں. پیچھے سے زبیدہ خاتون آئی، انہوں نے بھی دیکھا کہ بہلول مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. تو زبیدہ خاتون نے بھی پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جی مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہیں؟ جی اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. زبیدہ خاتون نے کہا بہلول اچھا بتائیں یہ کتنے کا گھر ہے آپ کا؟ اب اس کے دل میں بہلول کی بڑی قدر و قیمت کے یہ اللہ والے ہیں. بہلول نے کہا جی ایک دینار. زبیدہ خاتون نے فوراً ایک دینار نکالا اور بہلول کو دے دیا اور کہا کہ بہلول دعا کریں کہ جنت میں گھر مل جائے. اب یہ جو سارا ایپیسوڈ تھا نا یہ بادشاہ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا. جب وہ ایک دینار دیکھ کر آئی نا تو بادشاہ نے کہا تو بھی سادی سی عورت ہے، کسی کو ایک دینار میں جنت میں گھر ملتا ہے اور یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ چھو مٹی کا گھر خریدو تو جنت کا گھر ملے گا؟ تو بادشاہ نے بڑا مذاق اڑایا بیوی کا کہ تو سادی سی عورت نا سمجھ سی عورت ہے بس ایسے ہی تو نے کر دیا. مگر بادشاہوں کے لیے ایک دینار کچھ نہیں ہوتا ہے. دونوں چلتے چلتے آخر کو محل میں پھر داخل ہو گئے. شام ہو گئی رات ہو گئی بادشاہ سو گیا. سویا تو خواب میں بادشاہ کو جنت دکھائی گئی، جنت میں گھوم رہا ہے، دلکش نظارے ہیں. مگر ایک گھر دیکھا تو چونک گیا کہ اتنا خوبصورت اتنا بڑا. او ہو ہو جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اس خوبصورت گھر پر اس بادشاہ کی بیوی کا نام یعنی زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے. خواب ہی میں بادشاہ چلتے چلتے اس گھر کے دروازے پہ پہنچا اور اندر جانے کی کوشش کی تو جو دروازے پہ چوکی دار تھا اس نے کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ جی یہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے اس گھر پہ، اس گھر کے اندر جا رہا ہوں. اس چوکی دار نے کہا میاں یہ جنت ہے اور جنت کے اصول اور ہیں، جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی اپنے گھر میں جا سکتا ہے، تو اس گھر میں نہیں جا سکتا. جیسے اس نے کہا نا تو اس گھر میں نہیں جا سکتا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اللہ اکبر کہ بیگم نے ایک دینار دیکھ کر واقعی جنت میں گھر لے لیا، خواب میں اللہ نے مجھے اس کا گھر بھی دکھا دیا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس کو حسرت بھی ہوئی کہ یہ میں نے بڑا غلط فیصلہ کیا کہ ایک دینار دینا تھا میں دے دیتا، مجھے بھی جنت میں گھر مل جاتا، اللہ اکبر. اور میں نے تو بیوی کا مذاق اڑا رہا تھا اور وہ تو مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار نکلی. پورا دن بادشاہ بڑا حسرت میں رہا، بڑی فکر میں رہا کہ یار ایک دینار ہی تو تھا دے دیتا. ہائے ہائے بادشاہ پریشان تھا کہ جب شام کا وقت آیا تو بادشاہ نے کہا میں واپس جاتا ہوں نہر پر, دیکھتا ہوں شاید بہلول بیٹھے ہوئے گھر بنا رہے ہوں گے, اب جا کے لے آتا ہوں ایک دینار. بادشاہ محل سے باہر نکلے اور نہر کے قریب گئے. بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بہلول نہر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی کے گھر ہی بنا رہے تھے. بادشاہ بھاگ کے گیا کہ بہلول یہ مٹی کا گھر آپ اسی لیے بنا رہے ہیں نا کہ جو اس کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. بہلول نے کہا جی بادشاہ سلامت, بالکل اسی لیے بنا رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میں یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں, تو کتنے کا ہے یہ آپ کا گھر؟ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت آج اس گھر کی قیمت جو ہے نا یہ پوری دنیا کی بادشاہت سے بھی زیادہ ہے. بادشاہ حیران ہو گیا, اس نے کہا بہلول کل تو آپ نے کہا تھا کہ ایک دینار ہے اس کی قیمت, آج پوری دنیا کی بادشاہت سے بھی زیادہ اس کی قیمت. بہلول نے کہا جی بادشاہ سلامت کل تو بن دیکھا معاملہ تھا, آج تو دیکھا ہوا معاملہ ہے. تو جب معاملہ ظاہر ہو جائے گا پھر فائدہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب موت آ جائے گی اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں, جب قیامت کا منظر سامنے آ گیا, سورج مغرب سے طلوع ہو گیا, تو اب کوئی فائدہ نہیں اس ایمان کا, اب تو دکھا دیا گئی نشان. تو ایمان کی قیمت اسی لیے ہے کہ یہ بن دیکھا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے, اب موت کا وقت قریب آیا تو اب کہہ رہا ہے کہ نہیں نیکیاں کر لیتا ہوں, تو اس وقت کی نیکی بھی قبول نہیں, اس وقت کا ایمان بھی قبول نہیں. جب نشانیاں نظر آ گئیں اس سے پہلے پہلے ہر چیز قبول. اسی لیے یہ جو نیکی کا وقت ہے وہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد نہیں کرنے کا وقت ہے, وہ ابھی کا وقت ہے. اور جو یہ وقت ضائع کرے گا اس کو حسرت ہوگی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وقت ایک تلوار ہے, اگر تو اس سے نہیں کاٹے گا تو یہ تجھے کاٹ دے گی. کیا مطلب کہ وقت گزر گیا اور تو نے اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا, نیکی نہیں کی, تو اب یہ وقت ہی تیرے لیے وبال بنے گا. تو آخرت کی نشانیاں یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہو جائے, مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اور ایک نشانی جس کے بعد توبہ قبول نہیں, وہ موت ہے کہ انسان جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے, موت کا غرغرہ آ گیا, تو انسان جو ہے اب توبہ نہیں کر سکتا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت کو یاد کرنے کا حکم بار بار دیا کرتے تھے, بلکہ صحابہ کرام سے اس طرح بھی پوچھتے کہ موت کو کتنا یاد کیا, کیونکہ تھوڑا یاد کیا تو انسان غفلت میں چلے جاتا ہے. اور جو موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے اس کو نیک عمل سے کوئی روک نہیں سکتا, وہ دیوانہ وار نیک عمل کرے گا. اس لیے موت کی یاد انسان کو غفلت سے بیدار کر دیتی ہے. یہ جو آج ہم دنیا میں بے فائدہ جھگڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور اس میں اپنا وقت اور اپنی انرجی اور اپنی سوچ ضائع کرتے ہیں, انسان جب موت کو یاد کرے گا تو ان سارے جھگڑوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا کہ جی موت قریب ہے, میں اس کی تیاری کروں, کوئی نیکی کر لوں, کوئی گناہ چھوڑ دوں, کیا میں لڑائی جھگڑوں میں پڑا ہوا ہوں. تو یہ موت کی یاد انسان کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. اور واقعی موت کی الحمدللہ موت کی یاد جو ہے یہ اچھے اچھوں کو عقل دلا دیتی ہے. چنانچہ حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان ہوتا تھا, بڑے بڑے گناہ کرتا تھا, جس خاتون کا وہ بیٹا تھا نیک عورت تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک یہ بیٹا تھا، اور اس نے نیت کی کہ جی بیٹے کو اللہ والا بناؤں گی، نیک بناؤں گی۔ تو کبھی کبھی حضرت کے درس میں بیٹے کو لے کے جاتی، کبھی کبھی حضرت سے اس کی ملاقات بھی کرواتی۔ بیٹا جب تھوڑی جوانی کی عمر کو پہنچا تو گناہوں کے اندر پھنس گیا، برے دوست تھے۔ اب ماں اس کو سمجھاتی کہ تو یہ غلطیاں، یہ گناہ نہ کر، اور اس کے گناہ دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ شہر کے لوگ آ کے شکایت کرتے کہ تیرا بیٹا یہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلطی کر۔ پریشان تھی، سمجھاتی، کبھی کبھی حضرت کے پاس بھی لے کے جاتی، حضرت بھی اس کو سمجھاتے، ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ جب انسان کو گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، کوئی نصیحت کام نہیں کرتی۔ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں بھی روتی کہ جی میں نے اس بچے کے لیے آگے شادی بھی نہ کی، کہ جی اس کی اچھی پرورش کروں گی، اس کو نیک بناؤں گی، یہ اللہ والا بنے گا تو میری آخرت سنور جائے گی۔ اسے کیا پتا کہ میرا بیٹا جوانی کو پہنچے گا تو شہر کا سب سے بڑا گناہگار یہ ہوگا۔ خون کے آنسو روتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کی شان، بیٹا بیمار ہو گیا۔ ماں ناراض تھی مگر آخر کو ماں تھی، خدمت کرتی تھی، مگر بیماری لمبی ہو گئی۔ جتنے بھی طبیب آئے دیکھنے کے لیے کوئی بھی علاج نہ کر سکا، اور صحت ہے جو بگڑتی پہ بگڑتی جا رہی تھی۔ حتیٰ کہ کچھ طبیب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ بچے گا نہیں۔ نوجوان نے زندگی میں پہلی مرتبہ موت کو سوچا، موت کو یاد کیا۔ یہ موت کی یاد انسان کے عقل کو ٹھیک کر دیتی ہے، عقل دلا دیتی ہے۔ تو پہلی مرتبہ اس کو احساس ہوا کہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور میں نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ ماں سے کہا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میں غلط تھا، میں سمجھتا تھا کہ بس میری حکومت ہے، میری طاقت ہے، جو کروں گا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جوانی میں بیمار ہو گیا اور جوانی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ اس بندے کا حال اور اس بندے کی طاقت ہے، میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ رویا اور ماں سے کہا کہ حضرت کا میں نے بڑا دل دکھایا، وہ نصیحت کرتے رہے زندگی بھر اور میں نے ان کی نصیحت کو وزن نہیں دیا۔ تو ماں سے کہا میں تو بیمار ہوں، میں حضرت کے پاس جا نہیں سکتا، آپ حضرت سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لے آئیں اور میں ان کے ہاتھ پہ پھر سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت سے یہ بھی عرض کر دیں کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی حضرت پڑھا دیں۔ ماں روتے روتے حضرت کے پاس گئی کہ بیٹا تو اب یوں باتیں کرنے لگا، اتنے عرصے سے بیمار ہے۔ وہ کہہ رہے میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، اتنے عرصے ہم اس کو سمجھاتے رہے، اس کو کہہ دو میں نہیں آ رہا۔ ماں نے کہا کہ نہیں حضرت، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو حضرت سے عرض کیجئے گا کہ میری جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت کا دل بھی دکھا ہوا تھا اس نوجوان سے، حضرت نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں۔ اللہ اکبر۔ ماں آئی واپس اور بیٹے کو بتایا کہ حضرت نے آنے سے انکار کر دیا۔ بیٹے کا دل بھی ٹوٹ گیا کہ میں ایسا گناہگار، میں نے اللہ والوں کا ایسا دل دکھایا۔ پھر ماں نے جب بتایا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ میں تو تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس پہ اس نوجوان کی چیخ نکل گئی کہ میں کیسا بدکار ہوں، میں نے اتنے نیک بندے کا دل ایسے دکھایا کہ اس کا دل میرا جنازہ پڑھانے کو بھی نہیں کر رہا۔ تو اپنی ماں سے روتے ہوئے کہا کہ کہ اے میری والدہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں بلکہ رسیوں سے باندھنا اور پورے علاقے میں میری لاش کو گھسیٹنا اور لوگوں کو دکھانا اور بتانا کہ یہ حال ہے اس شخص کا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ حال ہے اس شخص کا جو سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس یہ بات اس نوجوان نے کی اور اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور روح پرواز کر گئی۔ ماں نے رونا شروع کر دیا، اس کے سینے پہ سر رکھ دیا کہ ایک ہی بیٹا تھا، جوانی میں آ کے فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ماں رو ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ماں حیران ہو گئی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دروازے پہ۔ ماں نے پوچھا حضرت آپ؟ حضرت فرمایا ہاں، تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی توبہ بھی قبول کر لی ہے اور تیرے بیٹے کو اپنے اولیاء کرام میں بھی شامل فرما لیا ہے۔ ماں نے روتے ہوئے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو جب گئی واپس تو میں آرام کرنے کے لیے لیٹا، خواب میں مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری، تو میرا کیسا ولی ہے، میرا ایک اور ولی فوت ہو رہا ہے اور تو نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دی۔ بس یہ بات سن کے میں آنکھوں سے اٹھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے جس کو اللہ نے اپنے اولیاء کرام میں شامل فرما لیا ہے۔ تو جب انسان موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالی کی رحمتیں چھم چھم نازل ہوتی ہیں۔ یہ موت کی یاد یہ انسان کو سچی توبہ کروا دیتی ہے، گناہوں کے دلدل میں سے نکلوا دیتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حکمن فرمایا تم موت کو خوب یاد کیا کرو، یہ لذات کو توڑنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اب تیرا ایمان، تیری توبہ تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ اس موت سے، ان نشانیوں کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو منا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر یہ آج اس ترجمہ کر دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون، کیوں انتظار کرتے ہو؟ الا ان تأتيهم الملائکۃ، کہ یہ لوگ کہ ان پر آئیں گے فرشتے، او یاتی ربک، یا تیرا رب آئے گا، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جب تیرے، جس دن آئے گی نشانی تیرے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانها، تو پھر اس دن کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا۔ لم تکن آمنت من قبل، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کچھ نیکی نہ کر لی تھی۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ हरदम अल्लाह अल्लाह कर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका हो कर जी, मरे तो उसका हो कर मर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरा दिल हो उसका घर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका हो कर जी, मरे तो उसका हो कर मर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.